والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله وقدرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية شرع الجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد واتقون يا أولي الألباب وقالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة كذلك يفعلون ایک بار پھر ابتدائے تقریر میں یہ وضاحت کر دی جائے کہ وقت کی پابندی اور قلت کے ساتھ مجھے مجبور کرتی ہے کہ ذرا میں تیزی کے ساتھ گفتگو کروں اس کے نتیجے میں بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ بعض الفاظ کی ادائیگی صحیح طریقے سے نہ ہو سکتی ہوگی بس یہ دو دن کی زحمت ہے ایک آج اور ایک کل آغاز تقریر میں یہ وضاحت بھی کر دی جائے کہ آج کی رات شب تولد ہے یا شب ولادت ہے ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام اور اگرچہ بہت سارے مومنین نے یہ دریافت کیا کہ یہ کون سی روایت ہے لیکن خاصی مشہور روایت ہے اور خاصی معتبر روایت ہے یقیناً آج کل ماہ شعبان میں امام مظلوم کی ولادت کے فوراً بعد ہی چوتھے امام کی ولادت کی تاریخ منائی جاتی ہے لیکن برابر سے کتنی ہی اہمیت رکھنے والی یہ روایت بھی ہے کہ امام کی ولادت 15 جمادی الاولی کو ہوئی تو کل 14 تاریخ تھی آج شب 15 اچھا اب یہ ایک الگ بات ہے کہ جس امام معصوم کی ولادت کے یہ دن ہے وہ امام معصوم کی زندگی کچھ اس انداز سے گزری کہ جشن ولادت میں بھی اس حوالے کے ساتھ کہ ساری زندگی کربلا کا ماتم کرتے رہے لیکن اس کے علاوہ بھی زندگی کے کچھ ایسے واقعات ہیں کہ جشن ولادت میں بھی وہ انداز پیدا نہیں ہو پاتا ہے البتہ کیونکہ ہماری اور آپ کی خوش قسمتی کہ ابھرتے ہوئے نوحہ خان اور قصیدہ خان میں محترم شاہد بلتستانی صاحب آئے ہوئے ہیں تو وہ جو میری تقریر میں ولادت کے حوالے سے کمی آپ کو محسوس ہوگی وہ بعد میں ان قصیدوں کے ذریعے پوری ہو جائے گی. آئیے اب میں نفس موضوع پہ اپنی بات شروع کروں اور گزشتہ 4-5 دنوں میں مجھے یہ اندازہ ہوا کہ مجمع کے دو واضح حصے ہیں. ایک وہ حصہ ہے کہ جس نے اس روایت کو مجھ سے کئی بار سنا ہوا جس روایت پر بنیاد رکھتے ہوئے یہ سلسلہ مجالس آپ کے سامنے پیش کیا گیا چنانچہ ان کے لیے تو سارے اشارے بھی کافی تھے بلکہ بعض لوگوں کو وہ اشارے بھی اس لیے ذرا سا کھل رہے تھے یا زحمت والے بن رہے تھے کہ وہ روایت پوری ان کے ذہن میں موجود اور وقت کی کمی کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ اس کی جانب اشارہ بھی نہ کیا جائے بلکہ بس ہر ایک کے ذہن میں ہے تو یہ سوچ کر اس کے بعد سے بات شروع کی جائے. باقی آدھا مجمع ایسا جو مسلسل 4-5 دن کی تقاری سننے کے بعد بھی یہ طے نہیں کر پا رہا ہے کہ آخر یہ کون سی روایت ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ ساری تقاریر کی جا رہی ہے. وقت زیادہ ہوتا تو میں اس روایت کو اول سے آخر تک لفظ بلفظ پہلے پڑھ دیتا جیسا کہ میں نے 3 سال پہلے کے اشروں میں پڑھا اور پھر اس کے بعد اس روایت کے حوالے سے شہزادی کونین کی سیرت اور انہوں نے جو ہمیں اور آپ کو تیار کیا. وقت نہیں تھا اور شہادت کی مجلسوں میں مصائب کا بھی خیال کرنا پڑ رہا تھا تو آج میں ذرا سا سفر کے مرحلے سے بات شروع کر رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ حوالے تو میں دوسری مجلس میں دے چکا ہوں ریفرنسز کہ کن کتابوں کے اندر وہ روایت ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب ظہور ہوگا تو جتنے لوگ امام کی پہلی آواز پر لبیک کہہ کر خدمت امام میں آئیں گے ان کی مدد سے جو امام اپنا پہلا جہاد شروع کریں گے وہ پہلا جہاد شروع کرنے سے پہلے ان تمام افراد سے ایک بیعت لی جائے گی, ایک عہد نامے پہ گویا آج کل کی زبان میں دستخط کروائے جائیں گے. لیکن اس سے مراد 313 نہیں, 313 کے علاوہ بھی تقریباً 10,000 کی تعداد کتابوں میں لکھی جو امام کے پہلے جہاد میں شامل ہوں. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد جیسے جیسے لشکر امام خود امام کی قیادت مختلف علاقوں میں جائے گا وہاں کے مومنین یا وہاں سے قریب رہنے والے مومنین اس لشکر امام میں شامل ہوتے جائیں گے. تو یقیناً ہر چیز کی روایت میں وضاحت نہیں ہوتی, یقیناً ان سب سے بھی اس کے اوپر ہی بیعت لی جائے گی کہ جب پہلے 313 سے اس بات پہ بیعت لی جا رہی کہ جو سارے کے سارے منتخب بن گئے کہ جن سے جن کے بارے میں یہ احتمال ہی نہیں, جن سے یہ توقع ہی نہیں کی جا سکتی کہ وہ ان باتوں کی مخالفت کریں, لیکن پھر بھی جو اصول ہے اس اصول کے تحت انہیں بھی اپنی زبان سے یہ اقرار کرنا ہوگا. وہ 25 باتیں, لیکن سرسری طور پہ دیکھا جائے تو ان 25 باتوں میں کوئی ربط نظر نہیں آتا, لیکن اگر غور سے اس روایت کا جائزہ لیا جائے تو وہ 25 باتیں 3 حصوں میں تقسیم ہیں, اور یہ 3 کے 3 حصے وہ 3 خرابیاں جو ہر دور ان لوگوں کو پیش آتی کہ جنہیں اتفاق سے کسی علاقے میں کوئی نمایاں حیثیت حاصل ہو جاتی, جو یا قوم کے لیڈر بن جاتے ہیں یا وقت کے حکمران بن جاتے ہیں یا کسی طاقتور لشکر کے سپہ سالار بن جاتے ہیں. وہ 3 ایسی خرابیاں کہ جو سب سے زیادہ استعمال کرتا ہے شیطان ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. دیکھیے شیطان کے پاس ہر آدمی کو گمراہ کرنے کا الگ راستہ, ان بچوں کو شیطان گمراہ کرے گا وہ کسی اور طریقے سے کرے گا, عورتوں کو گمراہ کرے گا تو کسی اور طریقے سے کرے گا, غریب لوگوں کو گمراہ کرے گا تو اس کے پاس الگ طریقے, ایسا اس کے پاس ایک سیٹ فارمولا نہیں. تو اب جو طاقت کی کسی منزل پہ آ سکتے ہیں ان کو جو شیطان گمراہ کرتا ہے اس کے لیے 3 خاص چیزیں, اور وہ 25 باتیں انہی 3 باتوں کی طرف گھوم رہی. یہاں پر ایک بات میں اور کہہ دوں, اور وہ یہ کہ اس دور اور اس زمانے میں ابھی تو امام نہیں آئے, ابھی تو یہ بیعت نامہ یا عہد نامہ نہیں لیا گیا, تو ہو سکتا ہے کہ کسی کا سوال یہ کہ پھر ہم اس پر اتنی زیادہ توجہ کیوں دیں, یہ تو بات کی چیز. تو خیر وہ بات کی چیز ہمارے لیے تو نہیں, کیونکہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ عہد نامہ یا بیعت نامہ مولا متقیان نے پیش کیا کہ جہاں کا جہاں تو ابھی امامت کی پہلی 11 منزلیں جو ظاہر تھی وہ بھی نہیں آئی, لیکن اس وقت سے تیاری شروع کرا دی گئی. اور مولا متقیان نے تو عہد نامہ اپنے کوفے کے قیام کے دوران پیش کیا, اس کی تیاری تو شہزادی کونین نے پیغمبر کی زندگی ہی سے شروع کرا دی تھی. تو وہ چاہے ہم کو بہت دور کی چیز لگ رہی, انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا, قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ سمجھ رہے کہ یہ بہت دور کی بات, انہیں کیا معلوم ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا قریب آ چکا. تو یہ اپنی جگہ ایک بات تو ہو سکتی کہ جی ابھی تو ظہور امام میں پتہ نہیں کتنا عرصہ, لیکن ایک تو تیاری جو شہزادی نے کرائی جو اصل ہمارا عنوان تھا, لیکن ایک ضمنی بات میں عرض کر دوں, یہ چھوٹی سی بات بھی اپنی جگہ پورا ایک موضوع ایک اشرہ, وہ یہ کہ آج بھی آج ابھی امام نہیں آئے اور ابھی دجال نہیں آیا اور ابھی وہ گمرہی وغیرہ کا ماحول نہیں بنا ہے, لیکن آج جو شیطانی طاقتیں اس دنیا میں اور جو ویسٹرن کلچر ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا وہ انہی 3 باتوں کے گرد گھوم رہا, آج بھی یہ 3 خرابیاں اسی طرح موجود. بالفاظ دیگر شہزادی کونین نے جو اپنے چاہنے والوں کو ظہور امام کے لیے تیار کرایا وہ فقط ظہور امام کے لیے نہیں ہے, بلکہ جس دور میں مومن زندگی گزار رہا ہو خاص طور پر 20ویں اور 21ویں صدی میں, آج دنیا میں جتنی خرابیاں ان کا خلاصہ 3 جملے, پوری مغربی تہذیب کی بنیاد یہ 3 جملے, آج کی ساری خرابیوں کی بنیاد یہ 3 چیزیں, باقی اس کے بعد جتنی خرابیاں نکلتی ہیں انہی کے ذریعے سے نکلتی ہے. خاص طور پر آج جو میڈیا جس طریقے سے ہمیں اور آپ کو گمراہ کرتا ہے وہ 3 ہی چیزیں, نمبر 1 سیکس, نمبر 2 ویلتھ, اور نمبر 3 جو آج کا موضوع بننے والا ہے پاور. یہ تین چیزیں دولت کی محبت دلوں میں کس طرح پیدا کی گئی، جو کل کی تقریر کے آخر میں جملہ آیا تھا وہ اس طرح پیدا کی گئی کہ دولت کی محبت تو ہر دور میں تھی، آج ہماری ضروریات کو اتنا بڑھا دیا گیا کہ جو ہمیں پہلے لگژری لگتا تھا آج وہ ہماری نیسیسٹی بن چکا، جو پہلے عیاشی سمجھی جاتی تھی آج وہ ہماری ضرورت بن چکی ہے۔ میں حلال اور حرام کی بحث نہیں کر رہا ہوں، جو ذہن بنا رہا ہے کہ اتنا ضروریات کو بڑھا دو کہ لا محالہ آدمی کو دولت کی جانب جانا پڑے، پھر حلال طریقے سے نہ ملے تو حرام طریقے سے لے۔ دوسری بات، آج جس طرف نگاہ ڈالی ایسا لگتا ہے، یہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے اتنی ساری باتیں ہیں، لیکن ایک وقت نہیں ہے، دوسرا یہاں کے حالات میں مناسب بھی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہاں کے حالات میں مناسب بھی نہیں ہے کہ آج اس انداز سے ہمارے معاشروں سے، ہمارے سماج سے، ہماری کمیونٹیز سے باقاعدہ دھونس کے ذریعے سے مطالبہ کیا جاتا کہ اپنی عورت کو آزاد کرو، آزاد کرو۔ یہاں تک کہ دنیا کی تمام ترقی ہم کو اس وقت عطا کی جائے گی، میں بہت سوچ سمجھ کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ وہ یہاں کے حالات میں بات بہت زیادہ کھلے بھی نہیں اور پیغام بھی آپ تک پہنچ جائے۔ بھائی آپ اپنے ملک کا نظام دیکھیے، ہم اپنے ملک کا نظام دیکھتے ہیں، جبکہ تم نے تو بنیاد ہی رکھی ہے اس بات پہ، مغربی معاشرے کی بنیاد ہی اس بات پر ہے کہ مائنڈ یور اون بزنس، ہر آدمی اپنے کام سے کام رکھے، ایک دوسرے کے کام میں کسی کو مداخلت نہیں کرنا۔ اسی بنیاد پر باپ بیٹے سے نہیں پوچھ سکتا ہے، ماں بیٹی سے نہیں پوچھ سکتی ہے کہ آج رات کہاں پہ گزار کے آئے، ارے شوہر بیوی سے نہیں پوچھ سکتا ہے، بیوی شوہر سے نہیں پوچھ سکتی۔ لیکن یہ ہو گیا انفرادی طور پہ، معاشرے کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے محروم کرنے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر خالی ایک ڈنڈے کے زور والی عبادت نہیں ہے جو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، اس کی اپنی برکتیں اتنی زیادہ، اس کے اپنے فائدے اتنے زیادہ، اس کے اپنے بینیفٹ اتنے زیادہ۔ دیکھیں بعض چیزیں ایسی، یہ تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ دعائے کمیل پڑھو تو برکتیں ملیں گی، حدیث کسا پڑھو تو برکتیں ملے گی، تلاوت قرآن پڑھو تو برکتیں ملے گی، نماز شب پڑھو تو برکتیں ملے گی، جمعرات کا روزہ رکھو تو برکتیں ملے گی، ذکر خدا کرو تو برکتیں ملیں گی، لیکن کچھ ایسی چیزیں کہ ذہن ادھر جاتے بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ چیز ہمیں اتنی ڈراؤنی اور خوفناک لگتی، وہاں برکت کیا؟ ان میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی شامل، اس کے ساتھ تو ایک ڈر اور خوف ذہن میں آتا کہ جی ہم نے داڑھی نہیں رکھی کوئی ہمیں امر بالمعروف کرے گا، عورت نے حجاب نہیں کیا کوئی سے نہی عن المنکر کرے گا، اگر ہم حرام سے اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہے، ہمارے گھروں میں ڈش اینٹینا یا کیبل لگا ہوا اور ہم حرام پروگرام اور حرام آوازیں سن رہے ہیں تو امر بالمعروف ہوگا، تو یہ ڈرونی عبادت۔ آج اس امام معصوم کی ولادت، چلے انہیں کی ایک حدیث سن لیجئے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ برکتیں لانے والی عبادت، اب جنوب التی تحبس الدعا وتنزل البلاء ترد الدعا وتنزل البلاء وتحبس الرزق، یہ میرا چوتھا امام جس کی ولادت کی آج رات ہے، وہ یہ ارشاد فرما رہا کہ تین گناہ ایسے کہ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ تمہاری روزی تنگ کر لی جاتی ہے، تمہاری دعا رد کر دی جاتی ہے اور تمہارے گھروں میں بلائیں نازل ہوتی، اور اس میں سے جو پہلا گناہ امام نے بتایا معانی الاخبار کی روایت پر کل امر بالمعروف پر نہی عن المنکر، تم لوگ امر بالمعروف نہیں کرتے ہو، تم لوگ نہیں عن المنکر نہیں کرتے ہو، گناہگار تمہارے سامنے آتا یا تم اس کی دولت سے ڈر جاتے ہو، یا تم اپنی رشتہ داری سے گھبرا جاتے ہو، یا تم تعلقات کی وجہ سے گھبرا جاتے ہو، یا اس کی غنڈہ گردی کی وجہ سے گھبرا جاتے ہو۔ آخری زمانے کی ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی، اکرم الرجل مخافت شر رہی، لوگ کسی آدمی کی عزت اور اکرام کریں، اکرم اکرام کیا جائے گا، عزت کی جائے گی ایک آدمی کی، آج تک عزت اور اکرام ہوتا تھا تقوی کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، اچھا دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں تو عزت اور اکرام ہوتا تھا اس اعتبار سے کہ پیسے والا ہے، اس اعتبار سے کہ کمیونٹی کا بڑا ہے، لیکن آخری زمانے میں اکرام اس لیے کیا جائے گا مخافت شر ہی، لوگ اس کے شر سے ڈر رہے ہوں گے، اگر اسے عزت نہ دی تو یہ تو ہے منہ پھٹ آدمی، دو چار گالیاں سنا دے گا۔ تو اب جب ماحول یہ بن جائے، غنڈہ گردی کی وجہ سے امر بالمعروف نہیں کر رہے، امام فرما رہے، اچھا ہمارے یہاں بھی عجیب بات، جہاں کسی کے گھر میں کوئی پریشانی آئی، اچھا بھلا لگا لگایا روزگار چھوٹ گیا، ماشاءاللہ سارے گھر والے صحت مند تھے، ایک ایسی بیماری آ گئی، فوری طور پہ ذہن میں کیا خیال آئے گا، کوئی کالا جادو کر رہا، अच्छा जादू किस रंग का होता है, काला क्या, पीला क्या, नीला क्या, उदा क्या, सफेद क्या, ये तो मुझे मालूम ही नहीं। जादू बहरहाल जादू जो सबके सब आराम, कोई हमारे पीछे लगा हुआ। और अगर आपने जरा सा इतना कह दिया, हाँ भाई मैंने तुम्हारे लिए फाल दिखवाई थी या किसी से पूछा था, उन्होंने कहा तुम्हारे रिश्तेदारों में कोई ऐसा, उसके जहन में फौरन एक लिस्ट भी आ जाएगी फला ही ऐसा होगा। अगर फर्ज कीजिए कि वाकान कभी आपके घर के अंदर कोई ऐसी चीज निकल आई, भाई बाल टूट के गिरते रहते हैं, कभी कुरान में बाल निकल आते, लोग कहते किसी ने काला जादू कराया, कभी कोई ऐसी चीज, बच्चा कोई गुड़िया अपनी, कोई बच्ची आई थी गुड़िया भूल गई, कहा कि किसी ने हम पर ये जादू करा दिया। इमाम फरमाते हैं काला पीला नीला ऊदा सफेद जादू छोड़ो, अगर तुम इसलिए परेशान कि तुम्हारे घर में बला क्यों नाजिल हो रही, तुम्हारा रोजगार क्यों बंद हो गया, तुम्हारी दुआ क्यों रद्द कर दी गई है, इधर उधर ढूंढने और परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी और ने काला जादू नहीं कराया, तुमने अपने आप पे काला जादू कराया है। और वो ये है कि तरके अमरे बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। तो अब ये दो गुना ऐसे जो बजाहिर बड़े सख्ती वाले लगते हैं लेकिन ये बरकतें लाने वाला गुना है, अगर इमाम फरमाते हैं कि इसके तर्क करने से ये तीन खराबी आती है, तो जुमले का मफहूम क्या, ये तो मंतूक है ना, मफहूम क्या, मफहूम यह है कि जो ये इबादत अंजाम देगा अब उसकी रोजी भी खुलेगी, अब उसकी दुआएं भी कबूल होंगी, अब उसका घर बलाओं से महफूज भी रहेगा, और इससे भी बढ़कर, सिर्फ इसलिए कि ये तसव्वुर ज़हनों में वाज़े नहीं, ये इससे भी बढ़कर, एक बात, वक्त कम है, मौजू कुछ और है, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूं, चले इससे भी आगे बढ़िए, अमरे बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, इससे भी ज्यादा सख्त चीज क्या, मोतबर तरीन हदीस रसूल है, मोतबर तरीन, और मुसलमानों के तमाम फिरकों के पास ये हदीस साबित है, लेकिन बहुत कम मोमिन इनके जहन उधर जाएंगे। पैगंबर फरमाते हैं भाई देखिए जब बारिश नाजिल होती है ये बारिश अपने साथ रहमतें लेके आती है, अब जो ज्यादा साइंस पढ़ लेते हैं उनकी समझ में ये चीजें नहीं आती, लेकिन बारिश उन चीजों में से एक है जो रहमतें खुदा लाती है, बल्कि जिस वक्त बारिश होती हदीस है ना कि वो कबूलियत दुआ का अहम तरीन वक्त है, कबूलियत दुआ। अगर मुझे ये जुमला कहना इसलिए नहीं चाहिए कि मैं इस मौजू पे बात नहीं कर रहा, लेकिन जिस इमाम मासूम की विलादत का जश्न हम मना रहे हैं उसकी जिंदगी का आजादारी के अलावा दूसरा अहम तरीन हवाला दुआ और सहीफे कामिला, कबूलियत दुआ का अहम तरीन मौका। कहा जहां खाने खुदा की जियारत करो पहली निगाह पड़े दीवार काबा पे दुआ कबूल, वहां दूसरी जानिब जिस वक्त बारिश नाजिल होना शुरू हो और पहले खतरे जमीन पे आके गिरे ये कबूलियत दुआ का वक्त है, क्योंकि अल्लाह अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है, दरवाजे खोले जाते हैं, जब दरवाजे खोले जाएंगे किस तरीके से मजमा हुजूम करके बाहर निकलता, रहमतें इस तरह से बरसने लगती हैं। ये बारिश, ये एक बारिश, पहला खतरा जमीन पे टकराया, रहमतें और बरकतें लेके आया, पैगंबर की हदीस। जिस वक्त देखिए ये सख्त तरीन चीज है लेकिन ये बरकतों वाली, अल्लाह का रसूल फरमाता है कि जिस वक्त इस्लाम की किसी हद पर अमल होता या इस्लामी सजा किसी गुनाहगार को दी जाती, उसका एक तरीका, ऐसा नहीं है कि बस जरा सा कोई चोर नजर आया और आपने हाथ काट दी, पता भी नहीं चला ये चोर है भी नहीं कि लोगों ने तोहमतें लगा दी, ऐसा भी नहीं है कि किसी के बारे में वसवसा आया कि ये जिना करता है तो उसको संसार कर दिया, लेकिन बहरहाल इस्लाम में पूरा निजाम है, न सिर्फ ये कि निजाम बल्कि आज के दौर में सबसे ज्यादा इस्लाम को बदनाम जिस निजाम से किया जा रहा है वो इसी से, ये कोई मजहब है कि चोर का हाथ काट दी और एक गुनाहगार को संसार कर दिया और किसी की गर्दन उड़ा दी। अब गर्दन उड़ाना वो मसला जो आज फिर भी दुनिया के कुछ मुल्कों में, अगरचे इसके खिलाफ भी बहुत बड़ी लॉबी चल रही, लेकिन हाथ काटना और संसार करना, और अल्लाह का रसूल कहता जब मुजरिम को इस्लामी सजा दी जाती है तो उस वक्त अल्लाह की इतनी बरकतें नाजिल होती हैं कि 40 दिन अगर ये बारिश नाजिल हो वो इतनी बरकतें लेके नहीं आएगी जो एक मुजरिम की सजा के जरिए से हासिल होती है। देखिए ये है बरकत। अब उधर वो तो समझ में आ गया, तिलावत कुरान करो तो बरकत होगी और नमाज शब पढ़ो तो बरकत होगी, लेकिन अमर बिल मारूफ करो तब भी बरकत होगी, और अगर मुजरिम को इस्लामी तरीके से सजा दी जाए, इस्लाम बदनाम इसलिए भी हुआ कि लफ्ज सजा तो इस्लाम से लिया है और तरीकेकार जालिमों ने अपना लिया है, हम समझने लगे कि जितने हाथ कटे वो सब हुक्म खुदा के मुताबिक कटे, हम ये समझे जितने संसार किए गए वो हुक्म, वो एक अलग मौजू है, लेकिन जो वाकान सही तरीका है, फरमाते हैं ये है बरकती और रहमतें नाजिल होने की जगह, यहां पे बरकती और रहमतें नाजिल हो रही। तो खुलासा ये हुआ, जो बात जो थी जरा सी इसलिए फैल गई कि आज की दुनिया पहला मुतालिबा हमसे ये करती है कि देखिए ایک طرف کہتی ہے مائنڈ یور اون بزنس، کوئی کسی کے معاملے میں دخل نہ دے. شوہر کو کیا حق ہے کہ بیوی سے پوچھے اس وقت تمہارے کمرے سے کون نکل رہا. جو آج کی مغربی دنیا اس کا پہلا مطالبہ یہ کہ بیوی اپنے کمرے میں اتنی خود مختار ہے کہ شوہر بھی اس سے پوچھے بغیر نہیں آ سکتا، اس سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ رات تم نے کہاں گزاری. لیکن یہ نظریہ اتنا پھیلا دیا گیا کہ جس کی وجہ سے امر بالمعروف تو بہت بڑا جرم قرار پایا، لیکن دوسری جانب جب ہماری بات تھی تو ہم سے یہ کہا، جب اپنی بات تھی ہم نے کہا بھائی آپ اپنے ملک میں جو نظام چاہے رکھیے، چلے ہم آپ کے معاملے میں دخل نہیں دیتے. آج ہم سب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا، لفظ ہم سے میں آپ کو سمجھا نہیں پا رہا کون، ہم لوگ نہیں، ہم سب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا جتنے اسلامی ممالک ہیں، اپنی عورت کو آزاد کرو، اپنی عورت کو آزاد کرو. اچھا کیسے آزاد کرو؟ ہم نے کون سا قید کر کے رکھا؟ آزادی کسے کہتے ہیں؟ تو یہ آزادی نہیں ہے. آزادی اس بات کو کہتے ہیں وہ ننگی گھومے، آزادی اس بات کو کہتے ہیں کہ منی اسکرٹ پہنے، آزادی اس بات کو کہتے ہیں کہ وہ جب چاہے شوہر کے ہوتے ہوئے بہت سارے بوائے فرینڈ رکھ لے. کہتے ہیں یہ والی آزادی اس کو عطا کرو. آزادی کا ایک جملہ یہ ہے، باقاعدہ یہ مطالبے ہیں، اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کی کمیٹی یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ عورت کو قید کیا جاتا ہے وہ کس مفہوم میں، جس میں اگلا مطالبہ یہ آ گیا جی مرد مرد سے شادی کر رہا آپ کون ہیں بولنے والے، عورت عورت سے شادی کر رہی آپ کون ہیں بولنے والے. اچھا ہم نے کہا ہم نہیں بولتے، آپ کے ملک میں ہے تو ٹھیک ہے جو کیجیے، آپ ہمارے ملک میں اس کو زبردستی کیوں لے کے آتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے عورتوں کو قید کر کے رکھا ہے، ہم ان کو فریڈم دلوانے آ رہے ہیں، ہم لبریشن کے لیے آ رہے ہیں، ہم آزاد کرنے آ رہے ہیں. کتنی ہی باتیں ہیں جو میں کہنا نہیں چاہتا، البتہ اگر مجمع سن رہا ہو اور حالات سامنے ہو تو سمجھ میں آ جائے. تو یہ نہیں ہے کہ شہزادی کونین نے جو حجاب کے حوالے سے ایک ماحول ہم کو بنا کے دیا، اس کی ضرورت ہم کو فقط ظہور امام کے بعد پڑے گی. نہیں، ظہور امام سے پہلے کا کم از کم یہ زمانہ جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہو سکتا ہمارے دادا کا زمانہ نہ ہو ایسا، لیکن کم از کم یہ زمانہ. آج ہم کو نہیں پتا کہ آج 2006 کے کتنے عرصے کے بعد امام آئیں گے. ایک نیا آج کل یہ بھی ایک طریقہ نکلا، کیونکہ میں نے پورا سلسلہ مجلس اسی عنوان پہ پڑھا تھا، جملہ کہہ جاؤں جو آج کل میں اکثر کہہ رہا ہوں، اور وہ ایک نیا سلسلہ آج کل نکلا، ظہور امام کی کوئی ایک نشانی پوری ہوگی تو اس انداز سے تاثر دیا جاتا ہے جیسے بس اب امام آنے ہی والے، بلکہ اس انداز سے کبھی اس بات کو بڑھا دیا جاتا ہے، اتنا زیادہ اس کو بڑھا دیا جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ امام بارگاہ کے دروازے کے باہر جائیں گے تو امام وہاں پہ کھڑے ہوئے ہوں گے. یہ مقصد ہی نہیں ہے ظہور امام کی نشانی ہوگا. چنانچہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ زمانہ جو ظہور کے قریب ہے، نہیں، ظہور کے قریب ہو کے نہ ہو یہ ایک الگ بحث، یہ زمانہ اس وقت کا جو ہے اس کے اندر شہزادی کونین کی وہ تیاری جس کا تعلق عورتوں کی آزادی اور مردوں کی آزادی سے، جس عورت کو اتنا آزاد کیا گیا تو مرد کے حوالے سے بات کہی گئی، باپ کو حق کیا ہے اپنے بیٹے سے پوچھنے کا کہ جس لڑکی کے ساتھ تم گھوم رہے تھے یہ کون ہے. تو سچ یہ پہلی چیز ہے جس پہ آج کے معاشرے کی بنیاد رکھی گئی ہے اور اس کے ذریعے سے ہمارے بچوں اور نوجوانوں کو بہکایا جا رہا. اچھا یہ تو میں خالی محاورتن کہتا ہوں، ورنہ ذرا احترام کی وجہ سے بزرگوں کے، ورنہ بہت سارے بزرگ بھی اس لپیٹ میں آئے ہوئے اور اس کی مثال آپ کو ملے گی ان گھروں میں جہاں باپ اپنی جوان بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر انڈین ٹیلی ویژن کے وہ ڈرامے دیکھتا ہے جو آج سے 20 سال پہلے شاید کوئی نوجوان تنہائی میں بھی دیکھنے سے شرماتا ہو. لیکن بات بہت پھیل رہی ہے، لیکن یہ بات اس لیے اتنی میں نے پھیلائی کہ تصور یہ نہ رہے کہ شہزادی کونین نے جو تیاری کروائی ہے اس کی ضرورت فقط ظہور کے بعد پڑے گی. ظہور کے بعد تو پڑے گی ہی، لیکن آج کا زمانہ دوسری چیز، آج کے زمانے میں یہی ویلتھ، یہی دولت، اس انداز سے ٹیلی ویژن نے اور میڈیا نے چیزوں کو ہماری ضرورت بنا دیا کہ اب مجبور ہو کر ہمارے پیر جو چادر سے نکل گئے ہمیں چادر کو کھینچ کے بڑا کرنا پڑ رہا، اور حلال طریقے سے تو چادر بڑی نہیں ہو رہی تو اس میں حرام کا پیوند لگانا پڑ رہا ہے تاکہ جہاں تک ہمارے پیر جا رہے ہیں چادر کو ہم وہاں تک پہنچائے. شہزادی کونین نے یہ تیاری جو کروائی تھی جس کا خلاصہ کل آ گیا. اور تیسری اور آخری چیز جو آج شروع ہوئی ہے، لیکن ایک تقریر ابھی میرے پاس اور ہے یعنی آنے والے کل کی، تو اگر آج شروع ہوئی ہے تو اس سے گھبرائیے نہیں، کیا وقت ہی اتنا کم رہ گیا کہ مولانا اس پر کیا بیان کریں گے. آج اور کل کو ذہن میں رکھ کے بات شروع کی. تیسری چیز، اور وہ تیسری چیز یقینا سب سے زیادہ لشکروں کا مسئلہ ہوتا. میں نے کہا نا سیکس اور ویلتھ جس پہ آج کے مغربی معاشرے کی بنیاد، دیکھ لیجئے کوئی بھی ٹیلی ویژن کا چینل کیا آپ کو دکھا رہا ہو، یا سیکس کے مظاہرے دکھا رہا ہوگا یا دولت کی وہ نمائش ہوگی کہ ہر ایک کے دل میں لالچ آئے گی ہمارا گھر ایسا کیوں نہ ہو. ہمارے یہاں جو اس وقت کا میڈیا ہے اس کے اندر اگر بھکارا نہ فقیرنی بھی گھر سے نکلتی ہے تو ایسا لگتا ہے بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آ رہی ہے. اچھا یہ بات اپنی جگہ صحیح کہ یہ بھکارن یا فقیر بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آتے ہیں لیکن الٹے والے بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آتے ہیں کہ جتنے زیادہ بدشکل اور بدنما نظر آ سکے. لیکن یہ ایک مصنوعی ماحول بنایا گیا. البتہ اس سے بھی زیادہ جو خطرناک چیز وہ جو زیادہ تر لشکر ہی کے لیے ہوتی زیادہ تر وہ ہے طاقت. طاقت انگریزی کا محاورہ ہے کہ طاقت آدمی کو کرپٹ کرتی اور ایبسولوٹ پاور ایبسولوٹ کرپشن کو لے کے آتی. تو جو ایبسولوٹ پاور وہ ہے لشکر امام کے پاس جنہیں شکست نہیں ہونا جن کے مقدر میں اب فتح و نصرت لکھی ہی لکھی گئی ہے اتنی طاقت ان کے پاس ہے اور وہ جن علاقوں میں جا رہے ہیں. یہ طاقت بہت پہلے سادی کا ایک شعر تھا گلستان میں. وہ بہت پرانی بات کہ بادشاہوں کا عجیب طریقہ کبھی ان کو گالی دے دو تو وہ خوش ہو کے انعام دیتے ہیں اور جھک کے سلام کرو تو اس پہ ناراض ہو کے انسان کو کوڑوں سے بٹوا دیتے ہیں. سادی کا شعر تو کچھ اور ہے میں نے اپنے الفاظ میں خلاصہ کیا لیکن یہ کیا چیز گالی پہ خوش ہو کے کبھی منہ موتیوں سے بھر دینا اور جھک کے سلام کرو تو اس بات پہ ناراض ہو جانا یہ طاقت کا مظاہرہ. طاقتور کا ذہنی کچھ اور ہوتا ہے اس کا اندازی سوچنے کا کچھ اور ہوتا ہے. لشکر امام کو تو ایک طاقت ملنے والی اور یہ بتا دیا جائے کہ ہم نے تاریخ میں فرعون و نمرود و شداد جیسے طاقتور لوگوں کو دیکھا اور اس کے بعد بھی آج تک کی تاریخ بھری پڑی ہے ہر دور میں کوئی نہ کوئی طاقتور رہا کہ اس طرح سے وہ بات کرتا اس کا دماغ جو ہے نا وہ عرش الہی پہ نظر آتا اور ہم اور آپ سمجھتے کتنا بدترین ظالم تھا یہ چنگیز خان یہ علاقو خان یہ فلاں. نہیں اگر ہم کو اتنی طاقت مل جاتی شاید ہم اس سے بھی زیادہ بدتر ثابت ہوتے. ہمیں معلوم ہی نہیں نا ایک چیز جو ہمیں ملی ہی نہیں ہے ہمیں کیا پتا چلے. کبھی ہم حیران تو ہوتے ہیں کہ طاقت پا کے ان کا دماغ کیوں خراب ہو جاتا. ہمیں طاقت ملے تو ہمارا دماغ اس سے زیادہ خراب ہوگا. اور یہ جملہ بھی امام معصوم ہی کا ہے ان الفاظ کے ساتھ نہیں. جب لوگوں نے کہا مولا ہم بنو عباس کا ساتھ دے دیں وہ بنو امیہ کو اقتدار سے محروم کرنے کے لیے ایک موومنٹ چلا رہے ہیں وہ تو وہ مظلوموں کے حامی بننا چاہتے ہیں ظالموں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. امام نے کہا جب انہیں طاقت ملے گی یہ ان سے زیادہ بدتر ثابت ہوں گے. تو یہ جو ایک اصول امام نے بتایا اس کو آج تو شعر پڑھا جا سکتا ہے اس لیے کہ شہادت کی راتیں نہیں. خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی. ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ طاقت ملنے کے بعد دماغ کس طرح خراب ہوتا. لشکر امام کو طاقت ملے گی ان کو بھی اندازہ نہیں ہوگا کیونکہ جس وقت امام ان سے بیعت کر رہے ہوں گے اس وقت تک ان کو طاقت نہیں ملی ہوگی. اس وقت تک تو وہ مظلوم ہوں گے اس لیے کہ ظہور امام ہوگا ہی اس وقت جب دنیا بھر میں شیعان حیدر کرار مظلوم بنا دیے جائیں گے. تو ان کو تو اندازہ بھی نہیں ہوگا یہ کتنی اہم بات کا ہم سے وعدہ لیا جا رہا. وہ یہی سوچ رہے ہوں گے ہمیں طاقت ملے گی ہم جس علاقوں میں جائیں گے ظالموں کا خاتمہ کریں گے مظلوموں کا ساتھ دیں گے لیکن ویسا ہی ہو جائیں گے. ہر کے در کان نمک رفت نمک شدھ جو بھی نمک کی کان میں جاتا ہے خود بھی نمک بن جاتا ہے. یہ جو ہم اپنے حالوں اپنے ملکوں میں دیکھتے رہتے ہیں اقتدار میں آنے سے پہلے کیا حالت ہوتی ہے اور کرسی پہ بیٹھنے کے بعد کیا حالت ہوتی ہے یہ وہ چیز ہے جو امام ہمیں اس بیعت نامے کے ذریعے سمجھا رہے ہیں. اس میں تین چیزوں کا تعلق حجاب سے 10 چیزوں کا تعلق دولت کی محبت سے لیکن 12 چیزوں کا تعلق طاقت سے کہ سب سے بڑا خطرہ طاقت ہے دماغ خراب ہونے کے امکانات. شہزادی کونین کی زندگی میں آپ کو اس کی مثال ملے گی لیکن اس سے پہلے کہ میں شہزادی کونین کی زندگی کی جانب جاؤں ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے پھر تھوڑا سا ذکر شہزادی کا تھوڑا سا ذکر جس امام معصوم کا آج روزے تولد یا روزے ولادت ہے اور وہ یہ کہ ابھی میں نے ایک جملہ 4-5 مرتبہ دہرایا اور وہ جملہ یہ تھا کہ جب طاقت نہیں ہمارے پاس تو ہمیں نہیں پتا کہ دماغ کیسا خراب ہوتا طاقت ملے تو پتا چلے گا. اب یہ بھی جملہ غلط. ہر آدمی کو آج کچھ نہ کچھ تو طاقت ملی جتنی طاقت ملی ہے اس اعتبار سے اس کو دیکھ لیجیے. دولت والے کو ایک دولت کی طاقت ملی ہے کیسا اس کا دماغ خراب ہو گیا. کل تک جو آپ کے قدموں پہ جھکنے کو تیار تھا آج آپ کے سلام کا جواب دینے کو تیار نہیں اس لیے کہ طاقت آ چکی ہے چاہے آپ اس کے سگے بھائی کیوں نہ ہو. میں بہت زیادہ مثالیں دے کے ویسے ہی محدود وقت کی مجلس کو کیوں مشکل بناؤں ایک آخری بات کہہ دوں اور وہ یہ کہ ہمارے ہندوستانی اور پاکستانی معاشرے میں جسے عرب اور ایرانی کہتے ہیں ہندی معاشرہ اس میں اس کی ایک بہترین مثال. شوہر کو طاقتور سمجھا جاتا بیوی کے اوپر اب دیکھیے شوہروں کا انداز، اب دیکھیے شوہروں کا مزاج، فرعون سے کم نظر نہیں آتے. وہ جو شریف اور نیک بیویاں ہیں ان کی بات ہو رہی، لیکن جو ویسے ہی شوہر کو گھاس نہیں ڈالتی، برابر سے مقابلہ کرتی ہے. طاقتور کا مسئلہ یہی ہے کہ جو اس کے سامنے جھک گیا وہ اسی کو دباتا ہے، اور جو سینہ تان کے سامنے کھڑا ہو گیا وہ بھیگی بلی بن جاتا ہے. لیکن آپ شوہروں کے حوالے سے دیکھیے کہ آج بھی ہندوستان اور پاکستان میں اتنی ترقی کے باوجود، اتنا علم آنے کے باوجود، دینی علم بھی اور دنیاوی علم بھی، اور دونوں علم بہرحال یہ بتا رہے ہیں کہ عورت کا ایک اللہ نے مقام اور ایک احترام اور ایک عزت رکھی ہے. آج بھی آپ کو ایسے شوہر ملیں گے، ذرا سی بات بات اس انداز سے بیویوں کی توہین کر دیتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ چھوٹے سے گھر کا مالک بنایا گیا تو اللہ کی پناہ، فرعون سے کم نظر نہیں آ رہا ہے. اگر واقعی سے فرعون جیسی حکومت دے دی جاتی تو فرعون ہمیں اس کے سامنے بڑا ہی خوش اخلاق اور عادل نظر آتا. دیکھیے ایسا نہیں ہے. کیا سوچیے جب امام کا لشکر آئے گا اور ہم اس میں شامل ہوں گے اور ہمیں پورے مثلا افریقہ کی قیادت دے دی جائے گی، ہم وہاں کے حکمران بنیں گے تو ہم کوئی ظلم نہیں کریں گے. ابھی اپنے گھروں میں جا کے دیکھ لیجئے، بیویوں کے ساتھ اپنے تعلقات میں جا کے دیکھ لیجئے. یہ بات میں نے کل نہیں کہی تھی کیونکہ کل مجھے اندازہ تھا کہ خواتین خاصی کثیر تعداد میں آئی ہوں گی. اس قسم کے جملوں سے غلط لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ بیچاری جو شریف ہے وہ تو یہ سننے کے بعد بھی ان جملوں کو شوہر کے سامنے دوہرا نہیں سکتی. جو آلریڈی شوہر کے اوپر حاوی وہ مزید آگے نکال کے چڑھ دوڑے گی. تو میں نے آج اس کا ذکر کیا جب توقع تھی کہ مردوں کا مجمع بھی کم ہوگا، خواتین کا مجمع اور زیادہ کم ہوگا، تو آپ تک یہ پیغام پہنچ جائے. لیکن جو اصل بات تھی سیرت زہرا، طاقت شوہر کو اپنی بیوی پہ اگر طاقت مل گئی. اچھا مغربی دنیا میں مثال الٹی، کیونکہ وہاں کا سارا نظام عورت کی حمایت کرتا. عورت بظاہر کمزور ہے لیکن ایک سہارا مل جاتا. وہاں پہ اب عورتوں کی حالت دیکھیں کس طرح سے، بالکل آپ کو ایسا لگے گا جیسے ایک الٹی تصویر بنا کے رکھی گئی ہے. وہ کس طرح سے شوہروں کو ڈانٹتی، خاص طور پر وہ بیچارے شوہر جو گرین کارڈ یا نیشنلٹی یا ویزے کے چکر میں شادی کرنے کی حماقت کر چکے. تو مسئلہ صرف دونوں کا ہے، جس کو جہاں طاقت ملی. اور یہ بہت بڑا مسئلہ، چنانچہ لشکر امام بھیجا جا رہا. دیکھیے عورت کے مسئلے اور دولت کے مسئلے سے بڑھ کے طاقت کا مسئلہ، ایک عجیب نشہ ہوتا ہے طاقت کا، اندازہ ہی وہ آدمی نہیں کر سکتا جسے طاقت نہ ملی. لیکن یہ طاقت کا سارا مسئلہ، اس کا خلاصہ کیا؟ اس کا خلاصہ یہی تو ہے نا کہ جب آدمی کے پاس طاقت ملی تو اب اس سے برداشت نہیں ہو رہا، وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے رہے گا. آج دنیا کے بعض ممالک میں، یہ بعض ممالک تو میں نے اس لیے کہہ دیا کہ بات بہت مبہم سی رہی، چھوٹے چھوٹے آفیسرز کو کچھ ایسے اختیارات دے دیے گئے جو پہلے انہوں نے کبھی سوچے بھی نہیں. وہ کچھ ہیں ایسے ممالک، آپ بھی ان کو جانتے ہیں، وہ اپنی طاقت کا جا اور بیجا مظاہرہ کرتے ہیں جہاں کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. علماء کرام ایئرپورٹ سے واپس کیے جا رہے ہیں جب اگر اجازت بھی دی جا رہی، کتنے حد کامیز انداز سے گفتگو. ہائر اتھارٹیز کے پاس جائیے کہتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض ہی نہیں، لیکن کیا کریں، اتنے پاور مل چکے ہیں. وہ چھوٹا آدمی اب اسے برداشت نہیں ہو رہا. شاید اردو کا ایک محاورہ ہے، کتے سے گھی ہضم نہیں ہوتا. نہ میں نے کتے زیادہ دیکھے ہیں اور نہ ہی گھی کبھی کھایا ہے، اس لیے مجھے نہیں معلوم کہ یہ محاورہ کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے، لیکن برداشت نہیں ہو رہا. اب سیرت ایک سیدہ، سیرت سیدہ یہ اس مرحلے پر بھی ہے کہ جہاں شوہر بیوی اور بیوی شوہر کو دبانے کی کوشش کرے، اور اس مرحلے پر بھی ہے جب زمانے کا امام آنے کے بعد اپنے چاہنے والوں کو اتنی طاقت عطا کرے گا کہ حقیقت میں چاہنے والے معجزے دکھانے لگیں گے، جو کہیں گے وہ ہو جائے گا. اس وقت ضرورت ہے کہ سیرت سیدہ کو رکھا جائے. طاقت ہو اور آدمی اسے استعمال نہ کرے، یہ آسان بات نہیں ہوتی. نہ طاقت نہیں ہوتی اور آدمی تڑپا جاتا ہے، طاقت ہو اور اتنی مکمل طاقت اور اس کے باوجود. اب سنیے نا وہی بات، پہلو پہ کوڑا پڑا، کیا شہزادی بے بس بے کس و لاچار تھی؟ گھر کا دروازہ جلا کے آئی مجبوری کی وجہ سے؟ مجبوری کا دوسرا نام صبر ہے. یہ کل دولت کے لیے آیا تھا، کہیں طاقت کے حوالے سے بھی آتا. ظالم ظلم کر رہا، ہم خاموش اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، جواب نہیں دے سکتے. اگر جواب دینے کی طاقت ہوتی تو یقیناً اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں ایسے لوگ، اگر اتنی ہی طاقت ان کے پاس ہوتی. مگر یہ سیرت سیدہ نہیں، یہ امام کا بیعت نامہ نہیں. وہاں کیا ہے، اتنے مظالم ہوئے اور اس پر ہوئے جو خالی ایک اشارہ کر دے تو ان میں سے کون زندہ رہ سکتا. اچھا اب کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آنے پائے کہ جی آپ لوگ تو شہزادی کے فضائل ماننے والے آپ تو جو چاہے کہہ دیں، ہم نہیں مانتے کہ اتنی طاقت. دیکھیں بعض اوقات اہل بیت کو مختصر سا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے ان چیزوں کا، تاکہ یہ پتا چلے کہ مجبوری کا نام صبر نہیں ہے. جیسے وہ دولت، بہت مشہور روایت تھی، اس لیے میں نے کل اس کو نہیں پڑھا اور آج بھی نہیں پڑھ رہا ہوں. دولت دولت اہل بیت کے گھر میں مجبوری کے واقع نہیں تھے. فضا کے ذہن میں خیال آیا تو مولا نے سونے کا دریا جاری کر کے دکھا تو دیا نا، مجبوری کی وجہ سے ہم واقع نہیں کر رہے ہیں. ایک مثال، ایک ہلکی سی مثال آتی، کیونکہ کل کہنے والا کہہ سکتا، ایک سے ایک منہ پھٹ دشمنان اہل بیت دنیا میں پیدا ہوئے اور ہوتے رہیں گے ظہور تک، تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی تو آپ لوگ عقیدہ بنا کے رکھتے ہیں، ہم نہیں مانتے، ہم تو کہتے ہیں جیسے ایک عام عورت پہ مظالم ہوئے ویسے ان پہ ہوئے. شہزادی جو ایک لمحے کے لیے، ایک لمحے کے لیے گھر کے حجرے میں بال کھول کے اتنا کہا تھا کہ چھوڑو ابو الحسن کو ورنہ میں فریاد کروں گی بارگاہ الہی، اور مسجد النبوی کی دیواریں اپنی بنیادوں سے بلند ہو گئیں، اور مولا نے کہا تھا سلمان جا کے شہزادی کو پیغام دے دو. ایسا نہیں تھا کہ شہزادی کا صبر نعوذ باللہ جواب دے گیا. شہزادی اس کائنات کی سب سے بڑی صابرہ، یعنی اگر توہین نہ ہو، میں تو ڈر رہا ہوں کہیں توہین نہ ہو، کہ مولا جو ان مظالم سے گزر رہے ہیں اور وہ اتنا صبر کر رہے ہیں کہ ان کو یہ بات پسند آئی کہ مسجد کی دیواریں بلند ہو جائے، یعنی خالی مسجد کی دیواریں نہیں، کیا یہ جملہ نہیں تھا کہ مدینے میں آندھیاں چلنے لگی، آسمان سیاہ ہونے لگا، سورج کو گہن لگنے لگا، قیامت کے سارے آثار پیدا ہو گئے. تو کیا مولا جو صبر کی وجہ سے یہ نہیں چاہتے کہ یہ چیزیں، شہزادی کا صبر مولا کے صبر سے کم نہیں. تو اب شہزادی نے بال اس لیے نہیں کھولے کہ واقعا شہزادی کا صبر جواب دے گیا اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ مدینے میں قیامت آ جائے، صرف اس لیے کہ بعد میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جی آپ کہتے ہیں کہ زہرا کے پاس طاقت تھی پھر صبر کیا، ہم تو کہتے ہیں اس لیے صبر کیا کہ کوئی طاقت ہی نہ تھی مجبوری کی وجہ سے. تو طاقت دکھا دی، طاقت دکھا دی کہ اس وقت زہرا کی فریاد میں اتنی طاقت ہے کہ ابھی قیامت برپا ہو سکتی ہے، جو پروردگار نے روز ازل پتہ نہیں کب کے لیے لکھی تھی. طاقت دکھا دی، لیکن طاقت دکھا کے صبر کر. وہ جو ایک بڑا مسئلہ ہے کہ آدمی کے پاس جب پاور آتا، پاور حسن دیتا ہے، نزاکت آ ہی جاتی ہے جب پاور آتی ہے، کتے کو گھی ہضم نہیں ہو رہا، جب پاور آتی ہے آدمی اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتا. سیرت سیدہ کہ نہ تم پر اتنے مظالم کبھی ہوئے ہوں گے اور نہ ہی تمہارے پاس کبھی اتنی طاقت ہوگی جو زہرا کے پاس تھی، لیکن وہاں دیکھو اتنے مظالم کے درمیان بھی اور اتنی طاقت رکھتے ہوئے ابھی پر بھی. ایک اگلا جملہ شان معصومہ کے خلاف ہے، میں عام آدمی کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، اتنا سب، اتنے مظالم ہونے کے بعد اور اتنی طاقت رکھنے کے بعد اتنا اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا، یہ تربیت ہو رہی ہے ہماری اور آپ کی کہ جب کبھی اللہ تمہیں صاحب طاقت بنا دے، چاہے اپنے گھر کی چار دیواری میں، چاہے کسی دفتر کی سربراہی کی شکل میں، اور چاہے امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہونے کی وجہ سے، تو یہ ہے سیرت زہرا کے اس پہلو کو ذہن میں رکھنا. اور پھر ایک جملہ کہہ دوں، اور پورا بیعت نامہ تو ابھی نہیں آیا، ابھی اس میں باتیں تو رہ گئی کچھ، وہ انشاءاللہ کل، لیکن وہ بات آ گئی طاقت. اب آئیے سیرت زہرا کے بعد سب سے زیادہ اس کی نمایاں مثال آپ کو کہاں نظر آئی، کہ طاقت ساری ہے اور مظالم بھی ایسے ایسے ہو رہے ہیں اور پھر بھی کنٹرول. وہ میرا چوتھا امام، وہ دادی اور پوتے کے حالات میں اتنی مماثلت ہے. میں نے صرف مصائب کی چار یا پانچ دن کی گفتگو میں دو جملے عرض کیے، لیکن یہ خالی دو جملے نہیں بلکہ یہ کہیے کہ اس کا سب سے اہم جملہ آنے والے کل شب جمعہ کے میری آخری تقریر کے آخری جملے میں بنے گا، لیکن جو دو جملے کہے کہ ہم نے جوانی میں بوڑھا ہوتے یا فاطمہ کو دیکھا یا فاطمہ کے پوتے سجاد کو دیکھا، مصائب میں ایک دن یہ جملہ آیا. اور اس کے علاوہ ایک اور جملہ بھی آیا کہ جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک اس امام نے جس کا لقب ہی صادق ہے یہ کہا کہ رونے والے تو پانچ گزرے، اور ان میں بھی چوتھا اور پانچواں باقی تین سے زیادہ، ایک اپنی دادی کا نام لیا اور ایک میرے چوتھے امام کا نام لیا، کہ ان دونوں کو ملا دیا کہ نہ ان سے بڑا رونے والا کوئی گزرا نہ ہی. اب حالات بہت زیادہ مشابہ ہیں، انہی میں سے ایک چیز جو میرے اصل موضوع کا ٹکڑا، اصل موضوع کا، وہ یہ کہ یا زہرا ہمیں نظر آئیں، پہلو کا کوڑا، ٹوٹی ہوئی پسنیاں، محسن کا لاشا، گھر کا جلا ہوا دروازہ، مولا کے گلے میں رسی، اور سب سے بڑھ کر، دیکھیں سب سے بڑھ کر، میں ایک جملہ عجیب کہہ رہا ہوں، سب سے بڑھ کر اتنا کہنا. اب جو مصیبت میں بتا رہا ہوں زہرا کی، وہ کوڑا بھی نہیں ہے، وہ آگ بھی نہیں ہے، وہ رسی بھی نہیں ہے، وہ شہادت بھی، لیکن وہ ان سب سے بڑھ کر ہے. وہ یہ زہرا سے کہنا کہ ہمیں تمہاری بات پہ یقین نہیں، تم جھوٹی ہو، نعوذ باللہ. کوڑے سے بڑا یہ زخم ہے، ٹوٹی ہوئی پسلیوں سے بڑی یہ مصیبت ہے، محسن کے لاشے سے بڑا امتحان ہے کہ زہرا جیسی معصومہ کو یہ کہا جائے، جو آئے تطہیر میں حدیث قصہ کے اندر مرکز عصمت و طہارت بنی ہے. ان سب کے باوجود زہرا نے طاقت رکھ کر اپنے آپ پہ کنٹرول کیا. تو دوسری مثال آپ کو سجاد کی ملے گی. پورے سلسلہ معصومین کے اندر ہر امام صابر ہے، اور ہر ایک نے اپنے اپنے زمانے میں، مولا کا صبر کچھ کم نہیں، لیکن اتنے بھرپور طریقے سے جو امام زمانہ کے بیعت نامے کا تیسرا حصہ، طاقت ہو کنٹرول کرنا، دماغ خراب نہ ہو جائے طاقت کی وجہ سے، ذرا سی پریشانی کی بنا پر اپنی طاقت کا استعمال نہ شروع کر دو، دوسری مثال کہاں ملتی؟ میرے چوتھے امام میں ملتی. اتنے مصائب، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ اس کے بعد والا جملہ صحیح ہے کہ غلط. صحیح ہے تو قبول کر لیجیے، غلط ہے تو میری غلطی سمجھ کے نظر انداز کر. اتنے مصائب سجاد پہ نازل ہوئے، شاید وہ زہرا کے مصائب سے بھی بڑے ہو گئے. اتنے زہرا کے مصائب تھے، یہ سب پھیلا دیے جائیں تو سجاد کے مصائب بنتے ہیں. سجاد نے تو وہ مناظر دیکھے جو میرے مظلوم آقا حسین نے بھی نہ دیکھے اس ظاہری زندگی میں، ورنہ نوک نیزہ پہ کٹا ہوا سر ان تمام واقعات کا گواہ بن رہا. سجاد اتنے بڑے امتحان سے گزرا، اور کیا بے بس تھا، کیا بے کس تھا، کیا لاچار تھا، کیا ناطاقتی تھی، کیا کمزوری تھی، کیا مجبوری تھی، یہ نہیں. وہ امام وقت ہے، وہ امام معصوم ہے، وہ ساری طاقتیں رکھتا ہے جو اس کے دادا مشکل کشائے کائنات کے پاس ہیں، وہ ساری طاقتیں رکھتا ہے جو اس کی دادی زہرا کے پاس ہے. ایک لفظ اگر اپنی زبان پہ ابھی لے کے آ جائے، یہ نظام کائنات تہو بالا ہو جائے. کہاں یزید، کہاں پسر سعد، کہاں شمر. لیکن اللہ رے، اللہ رے مظاہرہ صبر سجاد. آپ لفظ صبر تو سنتے ہیں، لیکن صبر کا مفہوم سمجھیے. بہت چھوٹی مثال میں اب نہیں لانا چاہتا ہوں، توہین ہو جائے گی، کہ گھر میں بھی صبر کرنا سیکھیے. لیکن وہ صبر جس کا مطلب ہے کہ طاقت ہے اور اپنے آپ پہ کنٹرول کیا جائے، یا تو آپ کو زہرا کیا نظر آئے گا یا آپ کو سجاد کیا نظر آئے گا. وہ سجاد جو سب سے زیادہ امام زمانہ کو یاد کر رہا تھا. زہرا نے تیاری شروع کروائی، سجاد نے اس تیاری کو منزل کمال تک پہنچا دیا، لیکن سب سے زیادہ سجاد نے ہی امام کو یاد کیا. میرے بابا کے خون کا بدلہ لینے والا میرا وارث، اور وہاں ٹریننگ دلوا رہے ہیں کہ طاقت کے بعد کس طرح سے اپنے آپ پہ کنٹرول کیا جاتا ہے. لیکن ایک سوال جو میں نے تین باتیں میں نے عرض کی ہیں نا، پورے سات دن کے مجالس کا خلاصہ، تو ابھی تک کی جو دونوں باتیں آئیں، دونوں میں نے ایک جملہ کہا تھا، وہ یہ کہ کہہ دینا تو آسان ہے کہ بھائی دولت کی طرف نہ جا، طریقہ کیا ہے کہ دولت کی محبت دل سے نکلے، طریقہ آ گیا. کہہ دینا تو آسان ہے کہ وہ سیکس کی جانب نہ جاؤ، لیکن طریقہ کیا ہے، وہ طریقہ آ گیا. اور اب یہاں پہ یہ بات، کہہ دینا تو آسان ہے کہ طاقت ہے، مصیبتیں بھی آ رہی ہیں، تم جواب دے سکتے ہو، جواب نہ دو. کہہ دینا تو آسان ہے کہ ہی کرو، لیکن کیسے، آخر کیا چیز ہے جو آدمی کو اس چیز کی ٹریننگ دلواتی ہے. وہ سجاد کی زندگی کا ایک مختصر سا واقعہ، ایسا واقعہ کہ کبھی تو سرسری طور پہ دیکھنے میں یہ توہین امام لگتا، لیکن چونکہ یہ درس و تربیت کی منزل ہے، درس و تربیت کی منزل میں اسی انداز کے جملے آتے ہیں، اور ویسے ہی حقیقت میں معرفت کی بھی یہ منزل. وہ کیا جملہ، کیسے آدمی کے دل میں وہ جذبہ آ جائے کہ طاقت رکھے، سامنے ظلم ہو رہے ہوں اور وہ اپنے آپ پہ کنٹرول کرے، کیسے ہی آ جائے، یہ کیسے یہ چیز انسان کی نیچر میں یا سرشت میں داخل کی جائے. اس کا ایک ہی طریقہ، وہ تینوں کا خلاصہ یہی بات. ابھی تک جو دو باتیں گئی تھیں اس کا بھی یہی آخر میں خلاصہ نکلا تھا، اور وہ یہ، گھر میں آگ لگ گئی. کائنات کی تاریخ میں سب سے زیادہ جس آدمی کو اللہ کی طرف سے ایکسکیوز مل جانا چاہیے تھا عبادتوں کا، کہ بھائی اگر تم نے کچھ نمازیں چھوڑ دی اور تم نے کچھ عبادت کم کر دی، تو عام آدمی کو نہیں لیکن تمہارے لیے کوئی بات نہیں، اس لیے کہ ان منزل مصائب سے سجاد گزرا تھا، کہ وہاں پہ اگر نعوذ باللہ کہہ دیں کہ میرے پاس نماز پڑھنے کا وقت کہاں، یا نماز پڑھنے کے لیے ہوش و حواس کا، نعوذ باللہ کہہ رہا ہوں، تو سجاد اگر یہ جملہ کہہ دیں تو دنیا قبول بھی کر لے گی. شام غریبہ، 18 لاشیں گھر کے، 72 لاشیں اپنے بابا کے اصحاب کے، سارے گھر کی عورتیں بے مکنہ اور چادر کے، خیمے جلے ہوئے، اور اس حالت میں ادھر وقت مغرب آتا ہے، پہلا کام سجاد نے یہ کیا کہ کربلا کی اس ریتی پر جو اب تک جل رہی ہے، ابھی رات نہیں گزری جلتی ریتی ہے، پہلا کام یہ کیا کہ سبحان رب الاعلی و بحمدہ کہتے ہوئے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا. اور سجاد کا ماننے والا جس ٹھاک کے ساتھ نماز قضا کر دیتا، اور وہ کربلا کی نماز سجاد کو سید الساجدین اور زین العابدین کے القاب دلوائی گئی، دلوا گئی، اس کا سلسلہ وہاں پر پہنچا، گھر میں آگ لگ گئی، سارا گھر گھبرا کے فریاد کرتا ہوا روتا ہوا بلکتا ہوا کمروں سے نکل آیا. غلام جلدی جلدی پانی لائے، آگ کو بجھایا گیا. واقعہ بڑا مشہور ہے، لیکن بات وہی، آج جس نقطے پر ساری مجلس ہوئی اس کا ایک پہلو، پانی جس وقت آگ بجھائی گئی اور اب لوگ گھر میں داخل ہوئے تھے، ایک عجیب منظر دیکھا کہ سارے گھر والے اتنا سیدانیاں بھی بچوں کو لے کے باہر آ گئے، شرن واجب بھی ہو جاتا، لیکن میرا مظلوم آقا سجاد دے بھی نہیں. اچھا خیر اسی پر حیرت تھی، لیکن اگلے جملے نے تو اور حیران کر دیا کہ نماز ختم کر کے میرے مظلوم آقا نے چاروں طرف دیکھا، جلی ہوئی دیوار، کوئلے دروازے، وہ جلی ہوئی کھڑکیاں، کہا کہ کیا ہوا، کیا میرے گھر میں آگ لگ گئی تھی؟ اب تو اور حیرت ہوگی. گھبرا کے کہا فرزند رسول، اتنی زبردست آگ، ہم تو پہلے سمجھے تھے کہ آپ آگ دیکھ رہے ہیں لیکن آپ نماز نہیں توڑنا چاہ رہے تھے. آپ کا جملہ تو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو احساس بھی نہ ہوا کہ آگ لگی، اتنی زبردست آگ، اور اس آگ کا احساس تک آپ کے دل میں نکل گئے، آخر کیوں؟ کہا قیامت کی آگ کے خوف نے. کیا چیز ہے جو آدمی کو طاقت رکھنے کے باوجود اپنے آپ پہ کنٹرول سکھاتی ہے؟ وہی خوف آخرت، وہی خوف قیامت، وہی ایک دن اللہ کی بارگاہ میں ایک ایک عمل کا جواب دینا. آج میں طاقتور ہوں، جو چاہے زبان پہ لا سکتا ہوں، مجال نہیں ہے کہ کوئی مجھے جواب دے، لیکن قیامت میں اپنے اس لفظ کا کیا جواب دوں گا؟ آج کوئی نہیں ہے جواب دینے والا، قیامت میں تو مجھ سے جواب لیا جائے گا. آج میں جس کو چاہوں بھری محفل میں ننگا کر دوں تہمتیں اور الزامات لگا کر، کوئی نہیں بول سکتا میرے سامنے، لیکن روز قیامت مجھے اپنے اس جملے کا جواب دینا پڑے گا. تو سیرت سجاد کہ جہاں اپنی دادی ہی کے اسی پیغام کو مزید آگے بڑھایا گیا، طاقت رکھتے ہوئے صبر کرنا مجھ سے سیکھو. اور اگر تم یہ پوچھو کہ مولا آپ تو معصوم ہیں، ہم غیر معصوم ہیں، ہم میں یہ جذبہ کیسا پیدا ہو؟ تو جب تک آخرت اور قیامت تمہارے ذہن میں واضح رہے گی، اس وقت تک تمہیں یاد رہے گا کہ طاقت کے باوجود صبر کس طرح کیا جاتا. سارے لوگوں کو عیاشیوں میں دیکھنے کے باوجود دولت کے جذبے پہ کنٹرول کس طرح کیا جاتا. بس یہ سمجھیے، آخری تقریر ہو رہی ہے نا اس عنوان پر. اور چاروں طرف بےہودہ لباس میں گھومنے والی عورتوں کو دیکھنے کے باوجود اپنے نفس کو پاکیزہ کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ جب تک تمہیں آخرت یاد ہے، جب تک تمہیں قیامت یاد ہے، اور جب تک تمہیں آگ یاد ہے. خاص لفظ آگ اس روایت کا جملہ ہے. اب یہ دوسری بات ہے کہ صحیفہ کاملہ کو دیکھ لیجیے، ایسے ایسے جملے زبان پہ آ رہے کہ ہم نہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحیفہ کاملہ کمزور روایت. لیکن اور کوئی عالم آپ کے سامنے کوئی عذاب عذاب کی روایت پڑھ کے جلا جائے تو آپ دو ہی کام کریں گے، پہلے تو اس روایت کو کمزور کہیں گے، پھر اس کا مذاق اڑائیں گے. صحیفہ کاملہ کیسے آپ سے نکل سکتی؟ اور نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سجاد وہ غیر معصوم تھے اس لیے وہ یہ جملے کہہ رہے. ادھر عصمت اور طہارت ہے، ادھر صحیفہ کاملہ. لوگوں نے دیکھا میرے مولا کو روتے ہوئے، لیکن یہ رونا ذرا مختلف تھا. گھبرا کے کہا فرزند رسول، یہ کس طرح کا رونا، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کربلا کا رونا. کہا یہ تو میں رو رہا ہوں اپنی قبر کی تنگی اور تاریکی کو یاد کر کے، یہ تو میں رو رہا ہوں. چوتھے امام کے جملے ہیں، اگر آج کے دن بھی ان کے ماننے والوں کو نہ سناؤں تو پھر کس دن جا کے اور کس مجمع کو سناؤں؟ اب کی لے خروج روحی میں رو رہا ہوں اس وقت کو یاد کر کے کہ جب میری روح ملک الموت میرے بدن سے نکالے گا. اب کی لے زیق لہدی رو رہا ہوں اس دن کو یاد کر کے جب میری قبر کو تنگ کیا جائے گا. اب کی لے خروج من قبری حامل سکری علی ظہری رو رہا ہوں اس قیامت کے دن کو یاد کر کے جب سارے اعمال کا بوجھ میری کمر پہ ہوگا اور مجھے اپنی قبر سے نکلنا ہوگا. نہ صحیفہ کاملہ کو غلط کہہ سکتے ہیں جس کی یہ روایت، اور نہ میرے مظلوم آقا کی عصمت پہ ایک لمحے کے لیے شک کر سکتے ہیں. تو یہی تو بات آخر میں بنتی ہے کہ یہ اپنے لیے نہیں کہہ رہے، یہ ہمارے ذہنوں اسی قیامت اور قبر کو واضح کر رہے کہ وہ اگر یاد آ جائے تو تربیت زہرا کا مقصد حاصل ہو جائے، پھر نہ سیکس کی پرواہ ہوگی، نہ ویلتھ کی پرواہ ہوگی، نہ پاور کی. اگر وہ یاد رہے تو پھر لشکر امام کا سب سے بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. کسی بھی علاقے میں جائیں، نہ وہاں کی عورت پہ نگاہ ڈالیں گے، نہ وہاں کی دولت پہ نگاہ ڈالیں گے، نہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کریں گے. یہ میرے مظلوم امام صحیفہ کاملہ کے ذریعے عنوان چلا تھا سیرت سیدہ تیاری، اور اختتام کو پہنچ رہا ہے کہ سجاد نے صحیفہ کاملہ کی شکل میں زمانے کے امام کے لشکر کو تیاری کا عجیب پیغام دیا. وہ میرا مظلوم آقا جو آج 15 جمادی الاولی کو اس دنیا میں آیا، اور وہ آخری جملہ آج کہہ دوں اور باقی باتیں کل ہوں گی، اس لیے کہ میلاد 2 روزہ سلسلہ ہے میلاد کا، ایک آخری جملہ آج کے لیے باقی کل. اور وہ یہ کہ میں نے کہا کہ شہزادی نے سب سے زیادہ تیاری کروائی زمانے کے امام کی، یہ کہا دوسرا جملہ. اور 14 معصومین سب سے زیادہ امام زمانہ کے حالات سے مشابہ حالات، چوتھے امام کے حالات سب سے زیادہ امام زمانہ سے مشابہ. شہزادی نے سب سے زیادہ تیاری کروائی، اس کی دلیل میں نے 6 دن پیش کی. اور سب سے زیادہ میرا چوتھا امام امام زمانہ کے حالات سے مشابہ، شکل و صورت کی شباہت الگ ہے، حالات ایک جیسے ہونا. اس جملے کو مزید واضح کل کروں گا، صرف ایک بات سن لیجیے. مثلا کبھی اگر تاریخ میں یہ پڑھیے کہ امام زمانہ کی والدہ نرجس خاتون کس طرح سے اہل کتاب مذہب میں سے اسلام میں آئیں، کس طرح سے ان کی شادی خواب میں معصومین نے کروائی 11ویں امام سے، کس طرح سے وہ وہاں روم سے سامرہ پہنچائی گئی، ایک بہت عجیب واقعہ. لیکن جب آپ اپنے ذہن کو دوڑائیے تو تاریخ عصمت و طہارت میں صرف ایک امام اور نظر آئے گا جس کی والدہ کے حالات بھی بالکل ایسے ہی نظر آتے ہیں. وہ بھی اسی طرح سے ایک علاقے کی شہزادی تھی، یہ روم کی شہزادی تھی تو وہ ایران کی شہزادی تھی. کس طرح سے ان کے خواب میں بھی پیغمبر اسلام اور شہزادی کونین آئے، اور کس طرح انہیں بھی خواب میں ان کا شوہر یعنی امام مظلوم دکھایا گیا، اور کس طرح جب انہوں نے فریاد کی کہ میں کس طرح سے اپنے شوہر تک آؤں، میں ایران میں رہنے والی، وہ مدینے میں رہنے والے، میں کفر کی مملکت میں زندگی گزارنے والی، وہ دنیا ایمان کے تاجدار، تو شہزادی نے ایک رات پہلے آ کے کہا تھا کہ کل تجھے کنیز بنایا جائے گا، گھبرانا نہیں، اس کنیزی کو قبول کرنا، یہ کنیزی نہیں ہوگی، یہ مدینے میں تیرے پہنچنے انتظام ہوگا. جس طرح نرجس خاتون کا واقعہ چل رہا ہے وہ تو بعد میں چلا، اس سے پہلے جناب شہر بانو کا واقعہ، ایران کی شہزادی کا واقعہ، رات کو خواب میں شہزادی کہا کر انہیں کلمہ اسلام پڑھانا، رات کو خواب میں آ کر شہزادی کا انہیں ان کے شوہر سے متعارف کرانا، پھر اگلے دن قیدی بن کے مدینے آنا، اور مدینے آنے کے بعد وہاں پر جس امام نے نرجس خاتون کا نکاح کیا تھا اس کا نام بھی علی تھا، اگر کہ وہ علی النقی تھا، اور یہاں پر بھی شہر بانو کا استقبال جس امام نے کیا وہ بھی علی ہے، علی ابن ابی طالب. اور کس طرح سے پھر اس کاشانہ علی ابن ابی طالب میں آتی ہیں، حسین کی بیوی بن کر میرے مظلوم آقا مشکل کشا کی بہو قرار پائیں، اور 15 جمادی الاولی کو انہی کے یہاں میرا یہ چوتھا امام پیدا ہوا کہ جس کی ولادت کا جشن اس انداز سے منایا گیا کہ اس کی دادی تو دنیا میں نہ تھی. دادی تو دنیا میں نہ تھی، اور شاید چوتھے امام کی وجہ سے دادی کا نہ ہونا ہی مناسب لگ رہا، اس لیے کہ یہ دادی اور پوتے کا رشتہ وہ ہے کہ جس میں کسی جشن کی گنجائش نہیں ہے، تو ماتم کے لیے بنائے گئے ہیں، یہ دونوں صفحے ہزار پہ بیٹھنے کے لیے بنائے گئے ہیں. لیکن دادا مشکل کشا تھا، اور اس نے آ کر حسین سے کتنی محبت علی کرتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ جب اپنی اولاد میں سے کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے گھر میں پیدا ہونے والا بیٹا یعنی پوتا وہ تو بعض اوقات بیٹے سے بھی زیادہ محبوب ہو جاتا ہے. دادا علی نے آج کی رات اپنے اس پوتے کو لیا، اپنا نام اس کو عطا کیا کہ میں علی ہوں تو یہ بھی علی ہے. اور ایک بار ایک جملہ یہ کہا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم لوگ نہیں دیکھ رہے، اس لیے میری آنکھوں کے آنسوؤں پہ تعجب نہ کرنا، اور یہاں سے باقی بات کل ہوگی. تو خدا بندہ آج کا دن تو وہ ہے کہ مشکل کشائے عالم اپنے پوتے کو لے کر خوش ہے، گرچہ آنکھ میں ایک آنسو بھی ہے، آج خوش ہے مشکل کشائے عالم کی اس خوشی کا واسطہ. جو میرا مظلوم آقا سرکار سید الشہداء ہے اس کی زندگی میں خوشیاں کتنی کم تھی، میرے مظلوم آقا کی خوشی کا واسطہ جتنے بھی دنیا میں صاحبان ایمان ہیں، انہیں چوتھے امام عزادار کربلا، ساری زندگی رونے والے امام معصوم کے طفیل، غم حسین کے سوا ہر غم و پریشانی سے محفوظ فرما۔ کربلا کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے دنیا میں جہاں جہاں مجاہدین اسلام مصروف جہاد ہیں انہیں کامیاب و کامران فرما، اور یزیدان وقت یزید کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے یزیدان وقت جہاں جہاں شیعان حیدر کرار پہ مصائب ڈھا رہے ہیں تمام یزیدان وقت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ بیمار امام کے طفیل میں ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ میدان کربلا میں بھوک اور پیاس کا امتحان دینے والے میرے چوتھے امام کے طفیل میں تمام بے روزگاروں کو برسر روزگار فرما۔ پروردگارہ میرے مظلوم آقا کے اس جہاد کا واسطہ ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما، اور اے خدا میرے چوتھے امام نے اپنی اولادوں میں سب سے زیادہ جس امام کو یاد کیا تو جب واسطہ مصائب کربلا کے انتقام کا، اسی اپنی آخری حجت واری سے معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تاجبین فرما۔ جشن کا پہلو اتنا واضح نہ ہو سکا تو میں نے ابتدا میں معذرت کر لی تھی، اب محترم شاہد بلتستانی صاحب اس کمی کو دور کریں گے۔ آپ حضرات بآواز بلند جشن ولادت کا خیال کرتے ہوئے درود بھیجے محمد والا۔
نکھرے ہوئے کردار کا قرآن ہے سجاد، نکھرے ہوئے کردار کا قرآن ہے سجاد، انسان کی تقدیس کا سلطان ہے سجاد، سر چشمہ دین عظمت ایمان ہے سجاد، اسلام کی تاریخ کا عنوان ہے سجاد، یہ شہر فضائل ہے مصائب کا جہاں ہے، یہ شہر فضائل ہے مصائب کا جہاں ہے، تکبیر نبوت ہے امامت کی اذان ہے، ہر دور میں احساس کی معراج ہے سجاد، غیرت کا شہنشاہ ہے سرتاج ہے سجاد، مظلوم کی آنکھوں میں مکی آج ہے سجاد، کب تیرے میرے ذکر کا محتاج ہے سجاد، جب تک ہے جہاں